وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سورہ بقرہ کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قل، آپ کہہ دیجئے کہ ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلائی تم خرچ کرو تو فلل والدین، تو یہ والدین کے لیے ہے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے. وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. دیکھو، آیت کے ترجمے سے ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آیت میں جو سوال ہے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم خرچ کریں، بتائیے کہ کیا خرچ کریں. سوال کس چیز کے بارے میں ہے؟ سوال اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہمیں کیا خرچ کرنا ہے، لیکن جواب جو دیا جا رہا ہے وہ کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے؟ کیا خرچ کرنا وہ نہیں بتایا جا رہا ہے. جواب دیا جا رہا ہے جو آپ خرچ کرو گے وہ کسے دینا وہ بتایا جا رہا ہے. ہاں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی بھلائی تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے. سوال ایک چیز کے بارے میں ہے اور جواب کسی دوسری چیز کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے؟ قرآن مجید گویا یہ بتانا چاہتا ہے اپنے اس جواب سے، اس اسلوب سے، اس انداز سے کہ یہ بات اہم نہیں کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں، یہ بات اہم نہیں کہ آپ کیا خرچ کر رہے ہیں. آپ جو بھی خرچ کرو اللہ کے پاس وہ اہم ہے. جو بھی خرچ کرو، ایک کھجور بھی خرچ کرو، ایک دانا بھی خرچ کرو، ایک دینار بھی خرچ کرو، ایک درہم بھی خرچ کرو، ہاں اہم یہ ہے کہ کن کو دے رہے ہیں وہ دیکھو. آپ جن کو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق ہیں کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ کیا خرچ کریں. ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خیر، جو بھی بھلائی تم خرچ کرو. حدیثوں میں کہا گیا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. تو کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، انہیں میں سے کوئی بھی انفاق، کسی بھی چیز کا خرچ، اس کو حقیر نہ جانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا النار ولو بشق ثمرہ. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے پورا ایک کھجور بھی نہیں، آدھا کھجور ہے اگر صرف، وہ آدھا کھجور بھی صحیح صدقہ کرو. آدھے کھجور کے صدقے کو بھی معمولی مت سمجھو، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر مت سمجھو. اس لیے کہ آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. دینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آدھا کھجور ہے، مگر قیامت کے روز انجام کے اعتبار سے یہ آدھا کھجور بھی اس قدر اہم ہے کہ اس آدھے کھجور کے صدقے پر بھی ہمارے نجات کا دار و مدار ہو سکتا ہے. یہ آدھے کھجور کا صدقہ بھی ہمیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. تو اسی لیے آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی استطاعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انسان اپنی استطاعت کے مطابق فی سبیل اللہ خرچ کرے. رب العالمین بڑا قدردان ہے، بندے کا جو بھی انفاق ہے، بندے کا جو بھی خرچ ہے، رب العالمین اس کی بڑی قدر کرتا ہے. کیسے قدر کرتا ہے؟ حدیثوں میں اس کی بھی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی شخص، آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ایک کھجور کے صدقے کی پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کما یربی احدکم فلوہو، کہ جس طرح سے تم میں کا ایک شخص اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے. کسی کے پاس جانور ہو اور اس جانور کو جو ہے بچے ہو، تو جس طرح مالک اس اپنے جانور کے بچوں کی پرورش کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کے صدقات کی اسی طرح سے پرورش کرتا ہے. یہاں تک کہ یہ کھجور کا صدقہ قیامت کے روز کس شکل میں آئے گا، کہاں ایک کھجور کا صدقہ قیامت کے روز بہت پہاڑ کے برابر اجر و ثواب کی شکل میں آئے. بندہ کہے گا پروردگارا یہ کون سا اجر و ثواب ہے، یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سا ہمارے اتنی بڑی نیکی تو میں نے کبھی نہیں کی. کہا جائے گا یہ تیرا وہ صدقہ ہے، تیرا وہ اس ایک کھجور کا صدقہ ہے جو تو نے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. اسی لیے بھائیوں قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو اللہ کے پاس اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ رہے گا، بہت زیادہ رہے گا. پھر اس کے بعد اس آیت میں کہا گیا قل ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر اور جو بھی بھلائی خرچ کرو فللوالدین، یہ جو ہے والدین کے لیے فللوالدین. دیکھو ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ، والدین پر خرچ کرنا. یہاں والدین کے حق میں خرچ سے مراد زکات نہیں، زکات نہیں دے سکتے ماں باپ، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ والدین کی کفالت کرنا، والدین کو پالنا اولاد کی ذمہ داری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسے زکات نہیں. لیکن عام خرچ ماں باپ نے جس طرح ہمیں پالا، ہمیں پال کر محنت کر کے خون پسینہ ہے کر کے ماں باپ باپ نے جو ہے ماں باپ نے ہمیں پرورش کی ہماری اور بڑا کیا، اب وہ ہماری مدد کے محتاج ہو گئے، وہ کمزور ہو چکے، وہ ضعیف ہو چکے. اب جیسے انہوں نے ہمیں پالا تھا، اب ضرورت وہ اس بات کی ہے کہ ہم ویسے ہی انہیں پالیں، ویسے ہی انہیں پالیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ، ان کے کھانے پینے کے کھلانے پلانے کے لیے جو خرچ کریں گے، ان کے کپڑوں کے لیے جو خرچ کریں گے، ان کے علاج معالجے کے لیے ہم جو خرچ کریں گے، ان کی دوائی کے لیے جو خرچ کریں گے، یہ سب ایسا انفاق ہے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت افضل ہے. انفاق میں سب سے پہلے ماں باپ کو قرآن ذکر کر رہا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. ہم معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں بیوی کا معاملہ آئے پہلی فرصت میں خرچ کریں گے، دن دے کے خرچ کریں گے. ہاں بیوی جو فرمائشیں کرے گی کرے گی، پوری کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ پیسے لوٹا دیں گے، بیوی کو درد سر بھی آ جائے پر اس بے چین ہو جائیں گے، فوراً میڈیکل جائیں گے دوائی لا کر. اور ماں باپ بیچارے، جی ہاں ماں باپ کہ سر مرض پر لیٹے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہو، تڑپ رہے ہو اور فکر نہیں ہوتی، ایسے نادان ہیں انسان. تو یاد رکھنا ہمارے خرچ اور ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ. اس کے بعد کہا گیا فللوالدین والاقربین، اور ہمارے خرچ کے مستحق ماں باپ کے بعد رشتہ دار، ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار، بھائی بہن، جو بھی چچا پھوپھی بھتیجا فلا فلا، جو بھی ہماری رشتہ دار سسرالی رشتہ دار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سالہ ہے، سالی ہے، فلا ہے، فلا، سب جن سے بھی ہمارا رشتہ ہے، یہ ہمارے انفاق ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اور ایسے رشتہ دار جن کی کفالت کے ہم ذمہ دار نہیں، وہ تو ہماری زکات کے بھی مستحق ہیں، بلکہ ہماری زکات کے سب سے زیادہ حقدار وہ رشتہ دار ہیں. بھائی ہے، غریب ہے، ہماری زکات کا سب سے زیادہ مستحق ہمارا بھائی ہے. بہن ہے، غریب ہے، ہماری زکات کی سب سے زیادہ مستحق ہماری بہن ہے. زکات دینے والے اور بہت سارے خرچ کرنے والے غلطی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بہت سارے غریبوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں, اپنے خاندان میں اپنے رشتے داروں میں جو غربا ان کا خیال نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہے بہت غلط بات ہے. ہر شخص کو سب سے پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ آپ اگر کسی عام غریب کو صدقہ دیتے ہیں تو ایک ثواب پائیں گے آپ, لیکن وہی صدقہ ایسے غریب کو دیتے ہیں جس سے آپ کی رشتہ داری ہے تو ڈبل اجر و ثواب پائیں گے آپ. جی ہاں. اور ایک حدیث میں ہے رشتہ دار میں بھی ایسا رشتہ دار کہ اس میں اور ہم میں سے بنتی نہیں ہے, کچھ خاندانی اختلافات چلے آ رہے ہیں, دلوں میں کدورت ہے, دلوں میں نفرت ہے, غریب ہے اور اس میں اور ہم میں دوریاں ہیں. اگر ایسے رشتہ دار کو ہم دیتے ہیں تو یہ تو اور زیادہ باعث ہے اجر و ثواب. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ علی جرحم الکاشح, سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو ہمارے حق میں اپنے دل میں نفرت کو بسائے رکھتا ہے. ہاں, دنیا والے کہتے ہیں ارے جو ہم سے بولتا نہیں, جو ہم سے دور بھاگتا ہے, اگر ہم آگے بڑھ کے اس سے بولتے ہیں, آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں, ہم چھوٹے ہو جائیں گے. یہ دنیا والوں کے سوچنے کا انداز ہے. شریعت ہم کو یہ سوچنے کا انداز دیتی ہے آگے بڑھ کر بات کرو, آگے بڑھ کر سلام کرو, سمجھ رہے, جو دور بھاگ کر اسے تم قریب ہو. یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. من توابع للہ رافع, اللہ کی خاطر جو خود کو چھوٹا بنا لے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے عزت عطا کرے گی, سربلندی عطا کرے. حدیثوں میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کیا, عورتوں کی نشست تھی, خواتین سے خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خواتین سے خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی تعلیم دی. جیسے ہی وہ نشست ختم ہوئی, اب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن آپ نے عورتوں کے لیے خاص کر رکھا تھا جس میں عورتوں کو نصیحت کرتے تھے آپ, جیسے ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے ہمارے معاشرے, تو آپ نے خواتین کے اجلاس میں صدقہ و خیرات کرنے کی تلقین کی. مجلس جب ختم ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی گھر آئی اور گھر آ کر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ دیکھو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور ان کا رجل خفیف ذات الیس, آپ بڑے غریب انسان ہیں. عبداللہ بن مسعود غریب تھے, غریب صاحب, آپ بڑے غریب انسان ہیں, اب مجھے صدقہ کرنا ہے, ذرا جا کے اللہ کے نبی سے پوچھ کر آؤ کہ کیا عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے, کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں تم ہی جاؤ, انہیں شرم آئی کہ اللہ کے نبی سے جا کے پوچھے, انہوں نے کہا کہ نہیں تم ہی جاؤ, آپ ہی جا کر ذرا پوچھ کر آؤ اللہ کے نبی سے. فوراً شوہر کے حکم کی تعمیل فوراً نکلی, اور وہ شوہر کی اطاعت سے جذبہ میں ایسا نہیں, ایک تو میں دے رہی ہوں پھر میں جا کے پوچھ کر آؤں, ہاں ایسا تو آج ہماری خواتین ایسی نا. جی ہاں, اللہ معاف فرمائے, چند ایک سب کو نہیں کہہ رہے. جی ہاں, تو کہا سبحان اللہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ تم خود جا کے ذرا پوچھ کر آ جاؤ. کہا بالکل ٹھیک ہے, جاتی ہوں میں. گئی, ان کا نام تھا زینب, جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی, ان کا نام تھا زینب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی زینب تھی, کئی خواتین تھی جن کا نام زینب. امہات المومنین میں سے دو زینب, زینب بنت جحش, زینب بنت خزیمہ, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی زینب, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹے کی بیوی زینب. تو کئی زینب تھی. جی ہاں, زینب بنت جحش. جی, تو گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ, جا کے دیکھتی ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچی تو دیکھا کہ آپ کی دہلیز پر, دروازے پر مجھ سے پہلے ایک اور انصاری خاتون آ کر کھڑی ہوئی ہے. اچھا, کیوں آئی ہوئی ہے؟ کہتی ہے حاجتی حاجت ہوا, کہ سبحان اللہ, میں جس ضرورت کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس کھڑی ہوئی ضرورت کیوں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی ہوئی ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اس مجلس میں جہاں اللہ کے نبی نے صدقہ کرنے کا حکم دیا یہ خاتون بھی شریک رہی ہیں اور یہ بھی اپنے شوہر سے جا کے ویسے ہی پوچھی ہے کہ اللہ کے نبی سے جا کر پوچھاؤ جی ہاں کہ کیا ہم اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتے ہیں. وہی پوچھنے کے لیے مسئلہ, یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ آئی ہوئی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابیات کا جذبہ احساس جیسے ہی حکم ہوا, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فوراً حکم کی تعمیل ہو رہی, حکم پر عمل ہو رہا ہے, رحمت تو ہوتی ہے جس ضرورت کو لے کر, جس سوال کو لے کر رضی اللہ عنہ ان سے پہلے ایک اور خاتون وہی سوال لے کر پہنچی ہوئی ہیں. دونوں جو ہے دروازے پر کھڑی تھی, حضرت بلال تشریف لائے. حضرت بلال سے ان دونوں نے کہا کہ ذرا جانا اور اللہ کے نبی سے پوچھنا کہ دروازے پر جو خواتین کھڑی ہیں جو یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اپنا صدقے کا مال اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں. اور ان دونوں نے حضرت بلال سے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں, ہمارا نام نہ بتانا, کہنا وہ خواتین کھڑی ہیں. سمجھ رہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے سب سے پہلا سوال یہی کیا, یہ کون خاتون ہے, ان کا نام بتاؤ. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو بتا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ زینب و امرأت من الانصار, ایک انصاری خاتون ہے اور ان کے ساتھ زینب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایوب زینب, کون سی زینب؟ ہم نے کہا نا مدینے میں کئی زینب تھی, اس لیے آپ نے کہا کون سی زینب, ایوب زینب. تو کہا امرأت عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال جاؤ اور کہہ دو ان دونوں سے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنا صدقے کا مال دے سکتی ہے بلکہ اس صدقے پر ان کو ڈبل اجر و ثواب ہے, دگنا اجر و ثواب, ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا شوہر کو دینے کا ثواب. دیکھیے غور کیجیے, معلوم ہوا کہ بیوی اپنا صدقے کا مال اپنی زکات کا مال شوہر کو دے سکتی ہے, مگر شوہر اپنے صدقے کا مال اپنی زکات کا مال بیوی کو نہیں دے سکتا. اس لیے بیوی کو پالنا شوہر کی ذمہ داری, شوہر کو پالنا بیوی کی ذمہ داری نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ شوہر کو پالنا بیوی کی ذمہ داری نہیں, اس لیے وہ اپنی زکات شوہر کو دے سکتی ہے. لیکن بیوی کو پالنا شوہر کی ذمہ داری ہے, اس لیے شوہر اپنی زکات اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. سمجھ لیں؟ تو بھائیو اقربین رشتہ دار, میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف قرآن کی اس ایک تعلیم پر عمل ہو جائے مسلم معاشرے سے غریبی ختم ہو جائے گی. کون سی تعلیم؟ کہ ہماری زکات اور ہمارے صدقات, ہمارے انفاق اور ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر اس مسلم معاشرہ صرف اس ایک تعلیم پر کما حق و عمل کر لے, چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ غریبی ختم ہو جائے. کیوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے دولت کی تقسیم کچھ اس انداز میں کی ہے کہ ہر خاندان میں چند مالداروں کو رکھا اللہ تعالیٰ, غریب سے غریب خاندان بھی. آپ سوچ لو اپنے تصور میں کوئی خاندان جو غریب ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں بھی, آپ ذرا معلوم کر کے دیکھو ہر خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مالدار رکھے ہیں. کیا اللہ کیسی تقسیم ہے, کیسی حکیمہ کا تقسیم اللہ تعالیٰ نے دولت کی ہے. سمجھ رہے؟ کوئی خاندان ایسا نہیں 100% غریب ہو اس میں کوئی مالدار نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر خاندان میں چند ایک مالدار ضرور رکھے ہیں. اگر یہ مالدار اپنے غریب رشتہ داروں کا کما کو لحاظ رکھے, یقین مانو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. سمجھ رہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مالدار ہیں اصحاب خیر ہیں, یا تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال ہی خرچ نہیں کرتے. اگر خرچ کرتے ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ غیروں کو دیتے, اور غیروں کو بھی دینا چاہیے, بالکل دیں آپ, لیکن ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں. جی ہاں, سلسلے والدین کے بعد رشتہ داروں کا دے کر قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى. اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق یتیم ہیں, ایسے یتیم, ایسے بچے بچیاں کے بچپن میں جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہو, اب انہیں والدین کی محبت کی ضرورت ہے, والدین کسی سرپرستی کی ضرورت سے, جس طرح والدین اپنی اولاد کی ضرورت کا لحاظ رکھا کرتے ہیں, ان یتیم بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو ان کی ویسے ہی پرورش کرے, نگہداشت کرے, جس طرح ماں باپ اپنے ننھے معصوموں کی پرورش اور نگہداشت کیا کرتے ہیں. اور آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے, انا وکافر الیتیم فی الجنت کہتین, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ہم دونوں جنت میں اتنا قریب رہیں گے. کیا ہے چیز, ایک ہوتا ہے کہ یتیم کو کبھی وقتی طور پر دینا, سمجھ رہے ہیں, وقتی طور پر دینا, اور ایک ہوتا ہے کہ مستقل اس کا قرض برداشت کرنا, دونوں میں فرق ہے. کفالت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کافل کا, اور کفالت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں, کہ آپ کسی شخص کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں اور جس طرح اپنے بچوں کی ساری ضروریات پر خرچ کرتے ہیں ویسے خرچ کرے آپ, کسی یتیم کی تعلیم کا پورا خرچ آپ اپنے سر لے لیں, پڑھو تمہاری تعلیمی مرحلے کا سارا خرچ میں برداشت کرتا ہوں, اس کو کہتے ہیں کفالت. کسی یتیم کے کھانے پینے کی پوری ذمہ داری آپ لے لیں, تمہارا کھانا پینا میری طرف سے ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ طاقت دیا میں, اس کو کہتے ہیں کفالت. مستقل خرچ کرنا محترم بھائیو, فرق ہوتا ہے, کبھی اذرائے ہمدردی کبھی ہم نے دے دیا جوش میں آ کر, اور پھر جو مہینوں نہیں دے رہے, فرق ہوتا ہے اس میں اور اس میں کہ ہم مسلسل خرچ کرتے رہے. اور حدیثوں میں اسی مسلسل خرچ کرنے کی فضیلت آتی ہے, انا وکافل الیتیم فی الجنت کہتین, آپ سب نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں اتنا نزدیک رہیں گے, اتنا قریب رہیں گے. اس کے بعد والیتاما والمساکین, عام غریب مسکین, کوئی بھی محتاج ہے ضرورت مند ہے اس کو دینا, وہ بھی سبیل مسافر ہے, کوئی بھی مسافر ہے, یا تو بیچارہ غریب ہے اپنی جگہ ضرورت مند ہے, یا پھر لٹ چکا ہے. یہ دیکھو یہ جو مسافر کی تعلیم ہے یہ اس زمانے کے دماغ سے بڑی اہمیت رکھتی تھی. ایک شخص اپنا سرمایہ سب لے کے اپنے گھر سے نکلتا تھا, اپنی جگہ مالدار رہے گا, راستے میں لوٹ لیا گیا, سارا سرمایہ لوٹ لیا گیا, اور اس زمانے میں فون تو تھے نہیں اور آج کی طرح اے ٹی ایم تو تھے نہیں کہ آپ جہاں بھی رہو اے ٹی ایم کارڈ نکالو ڈالو اور پیسے نکال لو اپنے. مالدار بھی کیا ہوتا تھا, سفر میں محتاط بن جایا کرتا تھا لٹ جانے کی وجہ سے, یا کبھی زیادہ سفر ختم ہو جانے کی وجہ سے. اسی لیے شریعت نے زکات میں بھی مستقل ابن السبیل کو زکات کا ایک مستقل مطلب قرار دیا کہ مسافر کو اپنی زکات کا مال دو. کہنا یہ ہے کہ ظاہر زمانے کے اعتبار سے ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں, جدا جدا ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں ان پر خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا باعث ہے جو ثواب شریعت نے انہی کا حوالہ دیا اس آیت میں کہ تم جو بھی بھلائی, جو بھی نیکی اور جو بھی بھلائی خرچ کرو, جو بھی پیسہ روپیہ خرچ کرو, تو اس کے مستحق تمہارے یہ والدین ہیں, رشتہ دار ہیں, یتیم ہیں, مساکین ہیں, مسافر ہیں. اور ایک اس قدر اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے باقاعدہ عہد و پیمان لیا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. دیکھو کیا کرتی, ہم نے بنو اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا. کیا عہد و پیمان لیا؟ سب سے پہلے توحید, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے, وَذِي الْقُرْبَى رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے, یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے, مسکینوں کے ساتھ. جو ترتیب یہاں ہے دیکھو وہی ترتیب یہاں ہے. ہماری شریعت میں جس ترتیب سے خرچ کا حکم دیا گیا, شریعت موسوی میں بھی, تورات کی شریعت میں بھی وہی ترتیب ہے, والدین, اقربین, یتامى, مساکین. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا, وعدہ لیا کہ ان تمام کے ساتھ تم اس میں سلوک کرو گے. والدین تمہارے اس میں سلوک کے سب سے زیادہ مستحق, رشتے دار تمہارے اس میں شروع کے سب سے زیادہ مستحق, معاشرے کے یتیم بچے تمہارے اس میں شروع کے سب سے زیادہ مستحق, معاشرے کے مسکین اور غریب تمہارے اس میں شروع کے سب سے زیادہ مستحق. معاہدہ ہے, باقاعدہ عہد و پیمان لیا جا رہا ہے, وعدہ لیا جا رہا ہے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں محترم بھائیو کہ یہ کس قدر اہم تعلیم ہے کہ والدین وغیرہ پہ خرچ کرنا, رشتے داروں پہ خرچ کرنا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں انفاق, فقل انفاق نہیں, فقل انفاق نہیں, فقل انفاق خرچ کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن خرچ کرنے کا طریقہ نہیں. آپ صرف جہاں ملو سواب تو آپ کو ملے گا,
لیکن معاشرے کی ضرورتیں بھی تو ہیں، ان کو سامنے رکھ کر خرچ کرے. فکول انفاق،
ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق مدارس ہیں، ہمارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق یتیم بچے ہیں. دیکھو جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا، یہ غریب ہے کہ 10 افراد اس کو اپنی زکات دے رہے ہیں اور ایک دوسرا غریب ہے کوئی اس کو زکات دینے والا نہیں.
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں غریب کو ایک شخص نے زکات کا مال دیا ہے، آپ کسی دوسرے غریب کو تلاش کریں جو ایسا غریب ہو کہ اس کو کوئی نہیں دے رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟
تاکہ معاشرے کے جتنے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، سب کی ضرورتیں جو ہے پوری ہو سکیں. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فق الانفاق عطا کرے. رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے. رب العالمین ہمیں، ہمارے رشتہ داروں اور والدین سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.